الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ تفسیر قرآن ہے اس سے ہم درس سنتے ہیں سورہ اعراف نواں پارہ آیت نمبر 187 تک ہم نے سننے سمجھنے کی سعادت پائی ہے اللہ پاک قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ناظرین اکرام اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال درجے کی عاجزی عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا اس آیت کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قدرت اختیار علم ہے خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت آخرت اور جنت کے بارے میں وہ سب کا سب اللہ پاک کی عطا سے ہے لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اولین و آخرین سے افضل ہونا دنیا اور آخرت کے امور میں تصرف فرمانا صحابہ رضی اللہ عنہم کو شفا عطا فرمانا بلکہ جنت عطا فرمانا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں در حقیقت یہ سب اللہ پاک کے چاہنے سے ہیں اللہ پاک کی عطا سے ہیں خود سے کچھ نہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے معجزات کی صورت میں اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزازات کی صورت میں تو یہاں پر ایک توحید کے پوائنٹ کو بھی بیان فرمانا مقصود ہے کہ یہ جو تم کمالات بھی دیکھتے ہو یا علم دیکھتے ہو یہ سب میرے رب کی عطا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ایک زبردست عقیدے کی وضاحت بھی ہو رہی ہے پھر مزید فرمایا کہ ولو کنت اعلم الغیبہ لستکثرت من الخیر اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو اس آیت مبارکہ میں علم غیب کی ایک طرح سے نفی ہو رہی ہے کہ میں غیب جان لیا کرتا تو بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا تو اس کے متعلق علماء اکرام نے مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم پر مشتمل اپنی لاجواب کتاب انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء یعنی اللہ پاک کا کلام قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان ہے اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا اس باب میں احادیث کا وہ بحر زخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہیں اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معانی و مطالب آپس میں متحد ہیں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور اس آیت کریمہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا خود سے تو بہت ساری بھلائی جمع کرتا اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ کسی واسطے کے بغیر یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پر کوئی علم نہیں رکھتے، البتہ اللہ پاک کے بتانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب پر مطلع ہونا یہ یقیناً ثابت ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو پسندیدہ رسولوں میں سب سے بڑھ کر رسول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر خازن میں، اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ پاک نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ بات بیان فرمائی ہو، پھر جب اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرما دیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال پر جواب کی صورت میں بیان کیا گیا ہو، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے غیبی اشیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ مزید اس آیت میں جو کلمہ ہے لست اکثرت من الخیر، تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی، تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی کو پہنچنے ہی نہ دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی اور تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع اور نقصان کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تم سب کو ایمان والا بنا دیتا اور تمہاری کفر والی حالت دیکھنے کی مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعال اللہ عما یشرکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی، پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے، پھر جب اس نے صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دو آیتیں آپ نے سماعت فرمائی، ان کے متعلق مختلف تفاسیر ہیں، ان میں سے دو تفاسیر ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بھلائی طلب کرنے اور برائی دور ہونے کے سلسلے میں بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ پاک سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور جب اللہ پاک نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو کیا ان دونوں نے اللہ پاک کی عطا میں اس کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ پاک ان مشرکوں کے شرک اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ان کی اس بات سے بری ہے۔ اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ بطور مثال ہے، اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ پاک نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ پاک کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے لگ گئے، کیونکہ کبھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تقاضے کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے دہریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ستاروں سے بچہ ہو گیا، جیسا کہ ستارے کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے، کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ بتوں نے ہمیں دیا، جیسا کہ بت پرستوں کا دستور ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ان کے اس شرک سے بلند و بالا ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کے معبود ہونے کی نفی پر دلیل بیان فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا مشرکین اسے اللہ پاک کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود بھی اپنے بنائے جانے میں کسی کا محتاج ہے، حالانکہ معبود خدا تو صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا ہو۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اسی مضمون کے متعلق وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے غلط ہونے کا بیان اور مشرکین کے کمال جہالت کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر، اس کا نقصان دور کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں، کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں گے، خود انہیں کوئی ضرر پہنچے تو اسے دور نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، الغرض جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہذا ایسے مجبور و بے اختیار کی عبادت کرنا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ مزید ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے، اور اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کوئی فائدہ ملے گا، یہ بالکل بے جان پتھر ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں لفظ تدعونا یعنی پکارنے کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے تعبدونا، یعنی پکارنے کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں، صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ پاک کے مملوک اور مخلوق جس طرح تم ہو، اور اللہ پاک کی مخلوق کو کسی طرح پوجا جانا، ان کی عبادت کرنا، یہ اس کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہیں اپنا معبود اور خدا کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو، تو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو خدا مان کر اسے پکارنا یا اس سے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا اور وہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہو، یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، تو اس کا یہ فریاد کرنا، مانگنا اور پکارنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و تفکر کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو خدا مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور کہتے تھے کیا کہ ہمیں ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کفار بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور آج بھی کسی انسان یا غیر انسان، زندہ یا مردہ کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنا، اسے دور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوئے، یعنی خدا نہ مان کر کسی کو پکارے یا ندا کرے، تو اس کے عمل کو مشرک و جیسا عمل قرار دیتے ہوئے اسے بھی مشرک قرار دے دینا سراسر جہالت، نہیں تو اور کیا ہے؟ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو یا غیر انسان سے، زندہ سے ہو یا مردہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے۔ اور جو پکارنا شرک نہیں وہ کسی بھی حال میں شرک نہیں۔ ندا یا سوال کے شرک ہونے کا دار و مدار پکارنے والے کے عقیدے پر ہے۔ اگر وہ معبود اور خدا مان کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، اب چاہے دور سے پکارے یا نزدیک سے، زندہ کو پکارے یا مردہ کو۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں، یعنی خدا نہیں مانتا، تو کوئی شرک نہیں، ہرگز شرک نہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتا اور نہ ان کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں وہ کئی بار یہ اعلان کرتا ہے کہ محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں ہی اللہ پاک کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا، انہیں معبود اور خدا سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ پاک کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ پاک کی عطا سے پکار سننے والا مانتا ہے، لہذا اس کا یہ عمل کوئی شرک نہیں ہے۔ اہل علم پر یہ بات مخفی بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان چار اعضاء پر ہے، ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ، کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں۔ لہذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہو۔ لہذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہے، پھر تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کمتر کو پوج کر اس کی عبادت کر کے کیوں ذلیل بنتے ہو؟ پھر مزید فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو. اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو، اور اس میں کوئی دیر نہ لگاؤ، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا، مجھے عظمت عطا کی اور اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مدد فرماتا ہے. اور اے بت پرستو، اللہ پاک کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں، اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں. ناظرین کرام، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نمبر 198 سورہ اعراف میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کا حال ان کے برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہ الہی سے مدد چاہنا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا کہ اللہ پاک کی قدرتوں کے مظاہر، اس کے انوار کی جلوہ گاہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی اہم کام ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے. مزید اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں. البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ صرف ظاہری نگاہوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت عکریمہ نے نگاہ بصیرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے، اور خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر عرض کی، یا شیخ، آپ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت حاصل ہو گئی. محمود غزنوی نے عرض کی، یا شیخ، یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن اس کے باوجود اسے کوئی سعادت نہ ملی اور وہ شقاوت و بدبختی سے نہ بچ سکا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے. اگر وہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا، اور اس کا مصداق اللہ پاک کا یہ فرمان ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اس لیے جس نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سعادت پا گیا. اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ پاک کے اولیاء کو بھی نگاہ بصیرت سے دیکھنا یہ فائدہ دیتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.